الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. سورۃ الدخان کا ہم سلسلہ وار مطالعہ کر رہے ہیں. 25ویں پارے میں اس سورہ مبارکہ موجود ہے اور اس وقت جو سلسلہ کلام ہے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اور بنی اسرائیل کے حوالے سے کلام اور اب آل فرعون کے غرق کیے جانے اور تباہ کیے جانے کا تذکرہ بھی ہمارے سامنے آئے گا. کچھ بیان اس حوالے سے کریں گے اور کچھ حصہ آج کی گفتگو کا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کا عظیم تحفہ اللہ نے عطا فرمایا کچھ اس کا بھی ذکر آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کریں گے. سورہ دخان میں جو پچھلی آیات ہم نے سمجھی ان میں یہ ذکر بھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے ذمے دو بنیادی ذمہ داریاں تھیں. ایک جو ایک غلام قوم تھی بنی اسرائیل اس کو فرعون اور آل فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلانا, اور نمبر دو اس قوم کی یعنی بنی اسرائیل کی تعلیم کا اہتمام کرنا, تربیت کا اہتمام کرنا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر یہ عمل کریں انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی, اس کی سٹرگل کرنا, اس کی جد و جہد کرنا, یہ ذمہ داری بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی. فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزات بھی پیش کیے, دیگر مقامات پر اس کا تذکرہ آتا ہے. البتہ ایک بات وہ آ گئی کہ جب اس فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کرنے کا ارادہ کیا ہے اور اس تناظر میں اب اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہجرت کی اجازت عطا ہو رہی ہے, اس پہلو سے اب سلسلہ کا نام جاری ہے. سورہ دخان کی آیت نمبر 20 سے میں ذکر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. فرمایا کہ وَإِنِّي عُوذُتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ, اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک میں پناہ لیتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی کی جو میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی اس بات سے کہ تم مجھے سنگسار کرو. سنگسار کا مطلب پتھر مار کر ہلاک کرنا. تو یہ فرعون کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا احساس ہونے لگا تو انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ سبحانہ وتعالی کی پناہ لیتا ہوں جو میرا رب بھی ہے تمہارا رب بھی ہے. اس جملے میں بھی دعوت کا بڑا پیارا اسلوب ہے, اور جیسے کہ پہلے بھی ذکر آیا کہ وہ جو فرعون خدائی کا دعویدار بنا ہوا تھا اس کے جھوٹے دعوے کا بھی رد ہے کہ سب کا رب اللہ سبحانہ وتعالی ہے, میرا بھی اور تمہارا بھی. وَإِن لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ, اور اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھ سے کنارہ کش ہو جاؤ, ظلم نہ کرو, بربریت نہ کرو, میری جان کے درپے نہ ہو جاؤ, قبول نہیں کرتے تو نہ کرو تمہارا معاملہ. فَاعْتَزِلُونِ, پس مجھ سے کنارہ کشی اختیار کر لو. فَدَعَا رَبَّهُ, بس انہوں نے اپنے رب سے التجا کی, دعا کی, یعنی موسیٰ علیہ السلام نے, ان ہؤلاء قوم مجرمون, کہ بے شک یہ لوگ مجرم ہیں. فاصل بعبادی لیلا انکم متبعون, اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ موسیٰ رات و رات میرے بندوں کو لے جاؤ, بے شک تمہارا تعاقب کیا جائے گا. اور پھر وہ بات کی جو معجزہ کے طور پر رونما ہوئی, وَتْرُكِ الْبَحْرَ رَحْوًا, اور تم دریا کو چھوڑ جانا, ٹھہرا ہوا یعنی تھما ہوا. اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ, بے شک وہ لوگ ہیں ایک لشکر کے جو کے ڈوب جانے والا ہے. یہ ہے وہ جو معجزہ موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا کہ ان کے عصا کی ضرب لگی ہے اور وہ دریا جس مقام پر وہ سمندر دریا کی شکل اختیار کر جاتا ہے تبھی دو کناروں کا امکان بھی, اور وہ دریا پھٹا ہے اور اس میں راستہ خشک پیدا ہو گیا. اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ تود العظیم, وہ دونوں حصے جو ٹکڑے ہوئے وہ دو بڑے پہاڑوں کی طرح کھڑے ہو گئے اور اس کے درمیان میں سے اللہ سبحانہ وتعالی نے خشک راستہ پیدا کر دیا. اللہ علی کل شیء قدیر ہے. آج ایک بہت بڑا مسئلہ ہے عقل پرستی کا فتنہ, اور اس کے نتیجے میں ماضی قریب میں بعض لوگوں نے کچھ الگ قسم کی تشریحات کر کے مغربی جو مرعوبیت ہے یا مغرب کی تہذیب سے جو مرعوبیت ہے اس کا ڈیفینس کرتے ہوئے ڈیفینڈنگ انداز میں یہ بھی کہہ دیا یہ ہائی اور لو ٹائیڈ کا مسئلہ تھا, انا للہ و انا الیہ راجعون, جسے مد و جزر کہا جاتا ہے.
تو جناب وہ چاند کی موومنٹ کے نتیجے میں مد و جزر کا معاملہ تھا, کبھی لو ٹائڈ ہوتی ہے وہ پانی ذرا کم پڑ جاتا ہے, خشک ہو جاتا ہے معاملہ, یا پانی کم ہو جاتا ہے. تو جب پانی کم ہوا تو موسیٰ علیہ السلام لے گئے, اور جب وہ ہائی ٹائڈ آئی تو فرعون غرق ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ. او بھائی تم اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور اللہ مانتے ہو کہ وہ تو وہ اپنے ہی بنائے ہوئے قوانین کا پابند ہو, جو قوانین اس نے اپنے لیے نہیں بندوں کے لیے بنائے. تو یہ جو ہائی ٹائڈ اور لو ٹائڈ اور مد و جزر کا معاملہ پیش کر کے اس کی عقلی توجیہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, یہ اس دور کا عقل پرستی کا فتنہ ہے. اور یہ مسئلہ سب سے پہلے سر سید احمد خان صاحب نے کھڑا کیا تھا, بارہ لوگ ان پہ بحث نہیں کر رہے, اور دو چار ہاتھ آگے جا کر غلام احمد پرویز اور اس طرح کے منکرین سنت اور جو لوگ عقل پرستی کا فتنہ اس میں مبتلا یا ہوتے ہیں, کرتے ہیں دوسروں کو, یہ ان لوگوں کی باتیں. اس پر بڑا پیارا جواب ہمارے اہل علم نے دیا کہ بھائی تم کس طرح کے اللہ کو مانتے ہو, جو مجبور اللہ ہے معاذ اللہ, جو خود ان قوانین کا پابند ہے معاذ اللہ, قطعاً نہیں. جیسے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ہم پڑھتے ہیں آگ جلاتی ہے, یہ ایک فزیکل فینومینا ہے, یہ قانون ہے, یہ فزیکل لا ہے, بندوں کے لیے اللہ کے لیے نہیں. اللہ نہیں چاہے تو آگ نہیں جلا سکتی, اللہ نے حکم دیا وہ آگ سلامتی بن گئی, اس آگ کو جلانے کی اجازت نہیں تھی ابراہیم علیہ السلام کو. ہاں یہ فزیکل لا ہے, فزیکل فینومینا ہے کہ پانی اپنے لیول کو اپنی سطح کو برقرار رکھتا ہے, لیکن یہ قانون بندوں کے لیے اللہ کے لیے نہیں. اللہ چاہے گا تو اس قانون کو توڑ دے گا, اور اللہ نے اس قانون کو توڑ دیا, اور وہ دو پہاڑ کا تو دل عظیم دو پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو. اب اس کی کیا توجیہ کریں گے, یہ کوئی لو ٹائڈ کا مسئلہ ہے؟ قطعا نہیں, پانی موجود ہے, بھرپور موجود ہے. اللہ نے وہ پھاڑ دیا اپنے حکم سے, ضرب موسیٰ کی لگی علیہ السلام, لاٹھی کی لگی ان کی لاٹھی کی, لیکن حکم اللہ کا تھا, تاثیر ڈالنے والا اللہ, تاثیر کو لے لینے والا بھی اللہ. وہ اللہ کے حکم سے ضرب لگی, وہ پھٹا ہے دریا, دو پہاڑوں جیسے حصے کھڑے ہو گئے, اور درمیان میں خشک راستہ ہے, ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بنی اسرائیل کو لے کر چلے گئے. موسیٰ علیہ السلام فرمایا وَتْرُكِ الْبَحْرَ رَحْوًا, اور تم دریا کو چھوڑ جانا, ٹھہرا ہوا تھما ہوا, انہم جند مغرقون, بے شک وہ ایک لشکر کے لوگ ہیں جو کہ ڈوبنے والے ہیں. یہ ڈوبنے والے کون؟ وہ پیچھے فرعون آئے گا اور آل فرعون, اور وہ سارے غرق کیے جائیں گے, اور اس کی لاش کو قیامت تک محفوظ رب تعالی نے کر دیا, جیسے کہ قرآن میں سورہ یونس میں ہے کہ فلیوم ننجی کا بھی بدنی کا لی تکون لمن خلف کا آیا, آج کے دن تیری اس لاش کو محفوظ رکھیں گے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے تجھے نشان عبرت بنا دیا جائے. اور اب معروف حد تک ہمارے عہد حاضر کے مفسرین کا اتفاق ہے کہ وہ جو 1907 کے لگ بھگ لاش ملی ہے وہ اسی فرعون یا رامسیس کی تھی, کہ جس کے بارے میں قرآن نے اشارہ کیا. اکثر اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ لاش ہے کہ جو ملی ہے, اور اس کی ناک وہ نوچی ہوئی ہے گویا کہ مچھلی نے اس کو نوچ لیا, باقی جسم اس کا وہ ہے محفوظ, اور اللہ نے قیامت تک کے لیے اس کو محفوظ رکھا ہے. یہ بیان سورہ یونس میں آیت 90-91 میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. یہاں ارشاد ہوا انہم جند مغرقون, بے شک وہ ایک لشکر کے لوگ ہیں جو ڈوبنے والے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کا نقشہ کھینچا, کم ترکم من جنات و عیون, وہ چھوڑ گئے کتنے ہی باغات اور چشمے اور کھیتیاں, و زروع و مقام کریم, اور کھیتیاں اور عمدہ قسم کے نفیس مکانات, و نعمت کانوا فیہا فاکہین, اور نعمتیں بھی جن میں وہ مزے اڑایا کرتے تھے. اپنے محلہ سے ان کو نکالا, ان کی جائیدادوں سے ان کو نکالا, ان کے باغات سے ان کو نکالا, ان کی خوشحالی سے ان کو نکالا, اور دریا میں لے جا کر اللہ سبحانہ وتعالی نے غرق کر دیا. ماضی قریب میں اٹھا لے, کبھی وہ برطانیہ کی سلطنت تھی جس میں کہتے ہیں سورج غروب نہیں ہوتا تھا, اور مت ماری گئی تھی افغان کے افغانی لوگوں سے ٹکرانے کی, اور وہ سورج ان کا ہی غروب ہو گیا, سلطنت کا کیا غروب ہوتا. ماضی میں کبھی USSR نام کی کوئی شے تھی, رشیا کبھی وہ سپر پاور کہلایا کرتا تھا, مت ماری گئی, بہرحال افغانستان ان کا بھی قبرستان بنا. آج کہتے ہیں کہ امریکہ دنیا کی سپر پاور ہے, مگر کبھی برٹش لوگ ہیں, برٹش آرمی کے لوگ ہیں, ان کو ڈائپرس کی نوبت آ جاتی ہے بےچاروں کو. افغانستان میں کہا تھا کہ بھائی یہ طالبان جو افغانستان کی بات کر رہا ہوں, خدا را ذرا سا ہمیں موقع دے دے, ہمارے فوجیوں کو ڈائپرس کا مسئلہ پیش آ گیا. ویسے ہم لوگ پیمپرز کہتے, وہ تو ایک برانڈ کا نام ہے, ڈائپرس کا مسئلہ پیش آ گیا. اور آج امریکہ بہادر کا مسئلہ یہ ہے, وہ کہتا ہے پاکستان کی فوج سے ذرا ہمارے مذاکرات کروا دو, طالبان افغانستان سے ہمارے مذاکرات کروا دو. اس وقت دنیا کی اس خطے میں زمین میں سب سے مقروض قوم کون سی ہے؟ امریکہ ہے. یہ تو ہم لوگوں کو ڈرامے دکھاتے ہیں سارے لوگ, دنیا کی سب سے مقروض قوم اس وقت امریکہ ہے. کہاں مصیبت پڑی؟ افغانستان میں آ کر. کیا چھوڑا اپنے فوجی بھیجے. اب لاشیں جاتی ہیں روزانہ, دکھا دے تھوڑی ہیں لوگ ہمیں, روزانہ لاشیں جاتی رہی ہیں, دکھا دے تھوڑی. تو کچھ نقشہ ہے, قرآن اشارہ کر رہا ہے ہر دور کے ظالم و جابروں کی جب مت مانی جاتی ہے تو وہ پھر نکلتے اپنے گھروں سے کہیں اور پٹتے ہیں وہاں پر جا کر, اور اپنی جائیدادوں سے ان کو نکالا جاتا ہے, ان کے گھروں سے نکالا جاتا ہے. یہ نقشہ تو آل فرعون کا ہے, لیکن اگر آنکھیں کھلی ہوں تو ہر دور کے ظالم و جابروں کے ظلم و ستم کے نتیجے میں جب ان کی مصیبت پڑتی ہے, ان پر مصیبت آتی ہے, تو وہ بھی اسی طرح مرتے ہیں دنیا کے اندر. کم ترک من جنات وعیون, کتنے باغات اور چشمے انہوں نے چھوڑے, وزروعیوں ومقام کریم, اور کھیتیاں اور نفیس مکانات, ونعمت کانوا فیہا فاکہین, اور نعمتیں جن میں وہ مزے اڑایا کرتے تھے. کذالک, اسی طرح, وورثناہا قوما آخرین, ہم نے ایک دوسری قوم کو ان کا وارث بنا دیا. اس سے دو مرادیں بیان کی گئیں, ایک تو یہ کہ ابھی تو بنی اسرائیل یہاں سے ہجرت کر رہے ہیں, بعد میں ان کو سلطنت عطا ہوگی, البتہ یہ مصر سے جا رہے ہیں, واپس ادھر نہیں آئیں گے فی الوقت. تو اہل علم کا بیان ہے کوئی اور قوم ہوگی جن کو وارث ادھر کا بنایا گیا, البتہ جو آج مغلوب اور غلام تھے بنی اسرائیل, ان کو ان ظالموں سے نجات ضرور عطا ہوئی, اور آگے چل کر ان کو اللہ سلطنت بھی بادشاہتیں بھی عطا فرمائے گا. اگلا مقام بھی بڑا قیمتی, اگلی جو آیت ہے, فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منذرین, وما کانوا منذرین, تو اس پر آسمان رویا نہ زمین روئی, اور وما کانوا منذرین, اور نہیں انہیں کوئی ڈھیل دی گئی, آسمان بھی نہیں رویا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, بندوں کے لیے رزق کا نزول آسمان سے فیصلے بھی ہوتے ہیں, نزول بھی ہوتا ہے. جس بندے مومن کی جب ایک بندے مومن کی جب موت واقع ہوتی ہے تو آسمان کا وہ حصہ بھی روتا ہے جہاں سے اس کا رزق نازل ہوتا ہے, لیکن ایسے ظالموں کے لیے, مجرموں کے لیے, سرکشوں کے لیے, باغیوں کے لیے, نافرمانوں کے لیے, نہ آسمان روتا ہے نہ زمین روتی ہے. اور جب رب کا فیصلہ ایسے لوگوں کے لیے معین ہوتا ہے, اور جب اس کے نزول کا یا ظہور کا وقت آ جاتا ہے, پھر ایسے ظالموں کے لیے, مجرموں کے لیے کوئی مہلت نہیں ہوا کرتی. فرعون نے بڑا ظلم کیا تھا, اور یقیناً جب وہ ظلم کر رہا تھا تو بنی اسرائیل بڑی مشقت میں تھے, مصیبت میں تھے, تکلیف میں تھے, پریشانی میں تھے, لیکن اللہ کے ہاں وقت طے تھا کب اس کو غرق ہونا ہے, کب آل فرعون کو غرق ہونا ہے, کب ان کے محلات سے ان کو نکلنا ہے. اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی رہنمائی ہے, یاد رکھیے گا, اللہ کے اذن کے بغیر فرعون کچھ نہیں کر سکتا تھا, اللہ کے اذن کے بغیر ابو جہل کچھ نہیں کر سکتا تھا. یہ دنیا اللہ نے اسباب کے تحت بھی بنائی, امتحان کے لیے بھی بنائی, ہر ایک کا امتحان ہو رہا ہے. ایمان والوں پر آزمائشوں کا آنا یہ بھی امتحان ہے, لیکن تسلی یہ ہے, ہر ظالم و جابر کے لیے اللہ کے ہاں کوئی نہ کوئی وقت معین ہوتا ہے. تم جلدی نہ کرنا, وقت معین پر اللہ کے فیصلے کا ظہور ہوگا, اور ایسا کہ نہ ایسے ظالموں پر آسمان روئے گا, نہ کوئی زمین کا حصہ روئے گا, وما کان منذرین, اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی. یہ بیان تو سلسلہ وار انشاءاللہ ہمارا جاری رہے گا, اور کچھ تذکرہ میں اس وقت کرنا چاہتا ہوں واقع معراج کے حوالے سے. پہلی بنیادی بات تو یہ جان لیجئے, ہمارے معروف ہے 27 رجب کی تاریخ معروف ہے, البتہ یہ حتمی نہیں ہے, البتہ یہ حتمی نہیں ہے, لیکن کیونکہ اس حوالے سے معروف بات ہے اور لوگ سنتے ہیں یا سننا چاہتے ہیں, تو ایک داعی دین کو بھی موقع کی تلاش رہتی ہے کہ جب اس طرح کا موقع ہو کہ لوگ ریسپٹیو موڈ میں ہوں یا موڈ میں ہوں اور سننا چاہتے ہوں, تو اس موقع کو غنیمت جان کر ان کے سامنے کوئی بات رکھ دی جائے. قرآن حکیم میں اس معجزے کا ذکر, جو معراج کا پورا واقعہ اپنی جگہ بہت, بہت 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 بڑا معجزہ ہے, اور بڑے واقعات اس میں ہیں, بڑے سبق آموز باتیں جو ہمارے سامنے آتی, کچھ کا میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. قرآن حکیم اس کا تذکرہ بہت مختصر انداز سے آیا ہے, سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں, پوری آیت اسی واقعے کے تعلق سے ہے, البتہ اس میں زمینی حصے کا بیان ہے اس سفر کے, اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 میں اتنا اشارہ ہے کہ یہ واقعہ یہ لوگوں کے لیے ایک آزمائش کا ذریعہ بن گیا. اور پھر سورۃ النجم ہے 27 پارے میں, اس کی ابتدائی آیات میں جو عروج کا پہلو ہے, اس کا کچھ تذکرہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے. البتہ احادیث مبارکہ میں اس واقعے کی تفصیلات بہت کثرت سے وارد ہوئی ہیں, ان کا کچھ پہلو میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تعالی. جہاں تک تو تعلق ہے سنے بنی اسرائیل کی پہلی آیت کا, اس کا آغاز بھی بڑا قیمتی انداز سے ہے. فرمایا کہ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى, پاک ہے وہ ذات اللہ سبحانہ وتعالی کی جو اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گیا رات کے قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصا تک. الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا, وہ کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت عطا فرمائی ہے. کیوں لے گئے اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندے کو؟ فرمایا کہ لنوریہ من آیاتنا, تاکہ ہم اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیوں میں سے دکھائیں. انہ ہو السمیع البصیر, بے شک وہ اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے. پہلا لفظ ہے سبحان. سبحان کا ترجمہ ہم کرتے ہیں سبحان اللہ, اللہ پاک ہے. کیا مطلب؟ پاکی ناپاکی کے وہ معاملات تو بندوں جیسی مخلوق کے ساتھ وابستہ ہیں. اللہ تو پاک ہے. اللہ کے پاک ہونے کا مطلب اللہ میں کوئی کمی نہیں, اللہ میں کوئی عیب نہیں, اللہ کو کوئی زوال نہیں, اللہ کو کوئی حاجت نہیں, اس کی قدرت میں کوئی کمی نہیں. تو اللہ ہر عیب سے پاک ہے اور کمی سے پاک ہے اور ہر حاجت سے پاک ہے, زوال سے پاک ہے. اس میں علم کی کوئی کمی نہیں, اس کا علم علم کامل ہے. اس کی قدرت میں کوئی کمی نہیں, اس کی قدرت قدرت کاملہ ہے. چنانچہ وہ قادر تھا اور ہے کہ اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے جسم اور روح کے ساتھ رات کے قلیل حصے میں لے بھی جائے اور ساری کائنات کی سیر کرا دے. یہ واقعہ اپنی جگہ بہت 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 بڑا معجزہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور اس کے نتیجے میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو صدیق قرار پائے, وہ تذکرہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. آج تو میں کہا جاتا ہے نا, ہاں جی اگر آپ کی سپیڈ لائٹ کی سپیڈ سے بڑھ جائے تو آپ کا ٹائم فیکٹر جو ہے وہ زیرو ہو جاتا ہے. تم لوگ فوراً کوانٹیفائی کر لیتے ہیں, جسٹیفائی کر لیتے ہیں, کیلکولیٹ کر لیتے ہیں, ایسا ویسا ہوا ہوگا. صدیق نے یہ نہیں کہا تھا, وہ میں عرض کروں گا بعد میں کیا کہا تھا رضی اللہ تعالی عنہ. دیکھیں یہ معجزہ ہے, اور معجزات کے یہ معاملات ہماری یہ عقل, ہمارا یہ فہم, ہمارا یہ ادراک, ہمارے حواس خمسہ, فائیو سینسز یا سکس کو بھی شامل کر لیجئے, وجدان اور ہماری سائنٹیفک ریسرچ, یہ باتیں ان سے بالاتر ہیں. معجزات کا معاملہ اور امور غیب کا معاملہ یہ ہماری حسی معاملات سے, حواس خمسہ سے, سینسز سے, اس عقل سے اور یہ سائنٹیفک ریسرچ کے نتیجے میں معلوم ہونے والی چیزوں سے اور تجربات اور مشاہدات سے آنے والی چیزوں سے بالاتر معاملہ ہے. بہرحال اور روایات میں یہ ذکر بھی ہے, بہرحال وہ سند کے اعتبار سے کچھ کمزور ضرور ہیں, مگر اشارہ یہ ملتا ہے کہ بستر بھی گرم رہا اور واپس تشریف لے آئے, اور کنڈی بھی ہلتی رہی اور واپس تشریف لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں آتی نا عقل میں بات. تو اس چھوٹی سی کھوپڑی اور عقل میں رب کائنات کی لا محدود طاقت کو لانے کی بات ہو کیسے سکتی؟ تبھی تو معجزہ موجود ہے کہ عاجز کر دے مجھے اور آپ, عاجز کر دے, عاجز کر دے. اور رب کائنات کے رسول کو اللہ نے کرایا مشاہدہ. تو یہ تو زمینی حصہ, اسرا لے گیا اللہ اپنے بندے کو لیلن رات کے قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصا تک. اس حصے کو اسرا کہتے ہیں. اسرا وہ ورب ہے, فیل بن جائے گا, اسرا یہ ناؤن اسم بنے گا. اسرا یہ رات کا سفر, اور اس کے بعد وہ عروج, عروج کی انتہا کی بھی انتہا وہ عرض کروں گا انشاءاللہ مختصراً, وہ ہے جس کو عروج کہا جاتا ہے. کیونکہ اس پورے سفر میں یہ عروج والا حصہ زیادہ ہے, تو مجموعی اعتبار سے اس کو واقعہ معراج کہتے ہیں. مجموعی اعتبار سے اس کو واقعہ معراج کہتے ہیں. ایک حصہ زمینی ہے اسرا, اور غالب حصہ ہے وہ عروج والا. اس غالب حصے کی وجہ سے پورے واقعے کو واقعہ معراج کہا جاتا ہے. معروف تاریخ 27 رجب کی ہے, البتہ یہ حتمی نہیں ہے. اس پہ بڑا اختلاف ہے جو اہل علم میں پایا جاتا ہے. سال کا بھی اختلاف ہے. بعض نے کہا کہ جب نبوت کا ظہور ہوا تبھی مل گئی معراج, ایسا نہیں. بعض نے کہا کچھ بعد میں, بعض نے کہا 11 نبوی یعنی آغاز وحی کا 11 سال, بعض نے 12 کہا, بعض نے 13 کہا. تو سال کا بھی بڑا اختلاف ہے اور تاریخ کا بھی اختلاف ہے. البتہ جو کچھ حالات اور واقعات پیش آئے ہیں وہ کثرت سے احادیث مبارکہ میں ملتے ہیں. زمینی حصہ وہ براق پر طے ہوا, اور اس کی تفصیل بھی احادیث کے اندر آتی ہے. اس کے بعد مسجد اقصی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا اور براق کو ایک جگہ باندھ دیا گیا. تمام انبیاء کو رب کائنات نے پیش کیا اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کرائی. ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے. جو اللہ ان کو واپس لانے پر قادر ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں کے سامنے, وہ اللہ تمام انبیاء کو بھی پیش کرنے پر قادر ہے. تمام انبیاء پیش ہوئے اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی. اس سے اظہار ہو گیا یہ مکی دور کے کم و بیش آخر کا واقعہ ہے. اس پر کافی اہل علم کی رائے کا اتفاق ہے. واقعہ معراج مکی دور کے آخری حصے میں پیش آیا. اس کے بعد ہجرت ہوگی, ہجرت کے بعد یہود سے سابقہ پیش آئے گا اور ان کو بھی بتا دیا گیا بنی اسرائیل کی جو امت ہے وہ معزول اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو امت مسلمہ قرار دیا جائے گا. امامت کی امام الانبیاء نے صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہاں موسیٰ علیہ السلام میں موجود اور عیسیٰ علیہ السلام میں موجود, سب نے آپ کی نبوت کا اقرار بھی کیا, تو گویا اب امت مسلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت وہ بالاتر رہے گی. اور یہ امام الانبیاء نے مسجد بیت المقدس کے قریب جو ہے وہ کہیے کہ امامت کرائی, تو اب بیت المقدس ہو, قبلہ اول جسے ہم کہتے ہیں, یا بیت اللہ ہو, اس کی تولیت یا نگرانی یا انتظام یہ امت محمد کے پاس ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اشارہ بھی اس واقعے میں کر دیا گیا. اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام کو بلند کیا گیا. براق وہیں رہ گیا, اب آپ کو بلند کیا گیا. آتے جاتے آپ نے مشاہدات کیے اور اگلے دن آپ نے لوگوں کے سامنے پیش بھی کیا. آپ نے قافلے کو دیکھا جس کا اونٹ بھاگ گیا تھا, آپ نے قافلے کے برتن میں سے پانی پیا اور اس کو ڈھانکا بھی. اور اگلے دن جب لوگوں نے اعتراض کیے تو آپ نے کہا پوچھو وہ قافلہ آ رہا ہے, پوچھو اونٹ بھاگ گیا تھا کہ نہیں, پوچھو تمہارا فلا برتن ایسا تھا کہ نہیں جو کھلا تھا جس کو ہم نے ڈھانک دیا تھا. یہ مشاہدات بھی کرائے گئے. اس کے بعد عروج در عروج کی بات ہے, ہر ہر آسمان پر آپ کو لے جایا گیا. یہ 7 skies, یہ 7 آسمان قرآن ذکر تو کرتا ہے, لیکن اس وقت کوئی اس بارے میں سائنٹیفک ریسرچ نہیں, تھیوریز ہیں, لیکن معراج کے واقعے کی حدیث جو بلکہ کثرت سے احادیث کئی صحابہ کرام نے بیان کی, پہلے آسمان پر ملاقات, دوسرے آسمان پر ملاقات, تیسرے آسمان پر ملاقات, ہر ہر آسمان پر مختلف انبیاء اور رسول سے ملاقاتیں. آدم علیہ السلام بھی ہیں, یحییٰ علیہ السلام بھی ہیں, زکریہ علیہ السلام بھی ہیں, موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں, ادریس علیہ السلام بھی ہیں, اور آخر میں ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو رونے لگے اس بات پر کہ یہ نوجوان میرے بعد بھیجا گیا ہے مگر اس کی امت کی تعداد میری امت سے زیادہ ہوگی, اس کی امت کی تعداد میری امت سے زیادہ ہوگی, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ. آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, ان کے دائیں طرف سعید لوگوں کی, نیک لوگوں کی روحیں دکھائی دیں, وہ دیکھتے تو مسکراتے, اور بائیں طرف برے لوگوں کی روحیں دکھائی دیں, اس طرف دیکھتے تو پریشان ہوتے. 7 آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, سلام بھی ہوا پیش اور سلام کا جواب بھی دیا گیا, اور ابراہیم علیہ السلام نے امت کے لیے تحفہ عطا کیا. امت کے لیے تحفہ عطا فرمایا کہ جب آپ کی امت کہے گی سبحان اللہ, آپ کی امت کہے گی الحمدللہ, آپ کی امت کہے گی اللہ اکبر, آپ کی امت کہے گی لا الہ الا اللہ, اللہ جنت میں اس کے لیے درخت لگائے گا. یہ بھی اعمال ہے جو ہمیں سکھائے گئے. یہ تحفہ ابراہیم علیہ السلام نے امت کے لیے عطا کیا. اس کے بعد سدرۃ المنتہا انتہائی مقام بھی آیا ہے, وہاں پہ بیت معمور کو ظاہر کیا گیا. بیت معمور جس کی قسم اللہ نے قرآن میں کھائی سورۃ الطور میں 27 سپارے میں, والبیت المعمور, بیت معمور کی قسم, یہ کیا ہے؟ اللہ کا ایک گھر. جیسے زمین پر بیت اللہ ہے, آسمانوں کے اوپر بیت معمور ہے. حدیث میں ذکر ہے 70,000 فرشتے روزانہ اس کا طواف کرتے ہیں, 70,000 فرشتے روزانہ اس کا طواف کرتے ہیں, اور جو ایک مرتبہ طواف کر لے اس کی باری نہیں آتی. اب اللہ کی فورسز کا عالم کیا ہوگا, اللہ کے لشکروں کا عالم کیا ہوگا, یہ احادیث سے پتہ چل رہا ہے الحمدللہ. اور آپ کا میرا عقیدہ ہے کہ ان باتوں میں جو کچھ بیان کیا گیا اس کو ہم مانتے ہیں. ایمان کیا ہے؟ ٹیکنیکلی علماء نے ایمان کی تعریف بیان کی, تصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہر وہ بات, ہر وہ خبر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی اس کو ماننا, اس کی تصدیق کرنا, یہ ایمان ہے, یہ ایمان ہے. اور آپ کا میرا ایمان عقل کی بنیاد پر نہیں کھڑا ہوا, آپ کا میرا ایمان سائنٹیفک ریسرچ کی بنیاد پر کھڑا نہ ہوا, آپ کا میرا ایمان اس بات پر کھڑا ہے کہ محمد رسول اللہ سے جو بات ہمیں ملی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں اور آپ اسے تسلیم کرتے ہیں. اس کے بعد ایک مقام آیا, جبریل نے کہا کہ بس میری لمٹ ہو گئی مکمل, اس سے آگے میں نہیں جا سکتا. جہاں حد مکمل ہوئی جبریل کی وہاں سے عروج کا مزید معاملہ ہوا محمد مصطفیٰ کریم کا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر رب کائنات کے حضور آپ کا پیش ہونا, پھر ایک بحث ہے دیدار ملا کہ نہ ملا, دونوں آرا صحابہ کرام میں موجود ہیں اور بڑی شدت سے موجود ہیں. تو ہوا جو کچھ بھی ہوا اللہ کی شان کے مطابق ہوا, باقی تفصیل میں بحث میں جانے سے اجتناب کرنا چاہیے, مگر شرف ملاقات ملا, رب نے تحفہ بھی عطا فرمایا. بہت کچھ باتیں ہوئی ہوں گی, دو تحفے معروف ہیں. ایک تحفہ معراج کی شب دو آیات البقرہ کی آخری عطا کی گئیں, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے آخر تک, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا, اور مکمل سورت ہوتی جہاں جا کر فانصرنا علی القوم الکافرین. یہ البقرہ کی آخری دو آیات یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی شب عطا ہوئی, یہ تحفہ ہے. پورا قرآن زمین پر نازل ہوا, 6236 آیات ہیں قرآن میں. کتنی؟ ہاں ہم بچپن سے کیا سنتے آ رہے ہیں 6666, وہ نہیں ہے بھائی, تفصیل کا موقع نہیں. چیک کرنا ہو تو چیک کر لیجئے گا. کیسے چیک کیجئے گا؟ 114 سورتیں قرآن حکیم میں, 114 سورتیں ہیں تو ہر سورت کے آخر میں اس کا آیت نمبر لکھا ہوتا ہے نا. سورت الفاتحہ میں 7 ہیں, البقرہ میں 286, آل عمران میں 200 ہیں, سورہ فلق میں 5 ہیں, سورت الناس میں 6 ہیں. گنتے چلے جائیے, جواب آئے گا 6236. یہ 6236 میں سے پورا قرآن تو زمین پر عطا ہوا, دو آیات اللہ نے بلا کر عطا فرمائی ہیں, یہ تحفہ معراج کی شب. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے, شاید ہی کوئی عقل مند ہوگا, شاید ہی کوئی عقل مند ہوگا جو رات کو آیت الکرسی اور البقرہ کی آخری دو آیات کی تلاوت کیے بغیر سو جاتا ہو. اور اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ جو ان کی تلاوت کرے یہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے. اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا, جب بندہ یہ دعائیں کرتا ہے اللہ کہتا ہے بلا میں دے چکا, اللہ کہتا ہے قد فعلت میں کر چکا, میں دے چکا, میں کر چکا, میں دے چکا, میں کر چکا. ہر دعا پر جواب آتا ہے, یہ اللہ کے رسول کے احادیث ہیں. یہ اتنا پیارا قیمتی تحفہ یہ معراج کی شب ایک عطا ہوا. پھر 50 نمازیں عطا ہوئی. کتنی؟ اور اللہ کے رسول خوشی خوشی آ رہے, درمیان میں موسیٰ علیہ السلام ملے, کیا ملا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ موسیٰ 50 ملی نماز ہے, کہا جائیے کم کرائیے. ہمیں موسیٰ علیہ السلام کو شکریہ ادا کرنا چاہیے, جائیے اپنے رب سے کم کرائیے. کیوں؟ وہ بنی اسرائیل کو دیکھ چکے تھے, اے محمد نہیں ہوگی آپ کی امت سے پوری صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول تشریف لے گئے. بعض روایات میں 10-10 کی کمی ہے, بعض میں 5-5 کی کمی ہے. اور یہ پورا واقعہ کیوں نقل ہوا؟ لوگ کہتے ہیں کیا ضرورت پڑی؟ نہیں, یہ پورا اس لیے نقل ہوا کہ پتا چلے کہ اللہ کا اس امت پر کس قدر احسان, اللہ کی اس امت پر کس قدر رحمت ہے. مسکورا واقعہ نقل ہوا حدیث میں. اور اللہ کے رسول جبریل کی طرف بھی دیکھا, جبریل کی طرف دیکھنے کو تمہارا کیا مشورہ؟ کہا جیسے آپ کا حکم یا جیسے آپ فرمائیں, لیکن چلیے اپنے رب کے حضور. اور اللہ کے رسول تشریف لے جاتے ہیں, پھر کچھ کمی, پھر موسیٰ علیہ السلام کہتے نہیں اور کم کرائی, پھر کچھ کمی, پھر موسیٰ علیہ السلام کہتے اور کمی کرائیے. رہ گئیں کتنی؟ 5. موسیٰ پھر کہتے ہیں کم کرائیے. پتا تھا ان کو نا نہیں ہوگا آپ کی امت. اب اللہ کے رسول نے فرمایا, موسیٰ مجھے شرم آتی ہے, مجھے شرم آتی ہے کہ میں 5 سے کم کراؤں. رب کی طرف سے ندا آ گئی, میرا فریضہ نافذ ہو گیا اور طے ہو گیا. 5 ادا کرنا, اجر 50 کا ملے گا. ادا 5 کرنا, اجر 50 کا ملے گا. اصول بھی ہے قرآن میں, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, جو ایک نیکی لے کر آئے گا کم سے کم 10 گنا اجر پائے گا. ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلہا, جو بدی لے کر آئے گا اتنا ہی بدلہ ملے گا اس کو. نیکی لے کر آؤ تو کم سے کم 10 گنا عطا ہوگا. یہ اللہ کی شان کریم ہے, یہ اس کی رحمت کا بیان ہے. اور توبہ کر لو تو بدی بھی معاف کر دیتا ہے, سبحان اللہ. تو جاؤ, فریضہ میرا نافذ ہو گیا, 5 ادا ہوں گی اور 50 کا اجر ملے گا. موسیٰ علیہ السلام کہتے رہے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ موسیٰ مجھے شرم آتی ہے. آج امت بھی غور کرے, 5 ضائع کر کے شرم آتی کہ نہیں آتی؟ نبی کو 5 کم کرانے میں شرم آتی ہے. امت 5 ہوگی 5 کا ضائع کر رہی ہے. یہ معاف کیجئے گا, یہ کیا ہم احسان کر رہے ہیں اپنے اوپر کہ جمعے کی 2 رکعت کا اہتمام کر لیا اور بھاگ گئے؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سے اللہ کے حکم کی پاسداری ہو رہی ہے؟ جس نے جمعے کی لازم جمعہ ہم پر لازم کیا ہے, اسی نے 5 وقتہ نماز لازم کیا. بہرحال اللہ ہمیں توفیق دے 5 نمازوں کا اہتمام کرے, کوتاہی ہے تو معافی مانگے, یہ کیا کہ طے کر کے بیٹھے ہوئے ہم نے پڑھنی ہے جمعے کی بس جان چھوٹی ہماری, استغفر اللہ, اللہ محفوظ رکھے. یہ دوسرا تحفہ عطا ہوا. اس دوران میں اور بھی بہت کچھ ہوا. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا شق صدر کا معاملہ ہوا, یہ کم از کم دو مرتبہ ہے. یہ جب آپ چار پانچ سال کے تھے بی بی حلیمہ سعدیہ کے ہاں تب ہوا, اور اب بھی معراج کی شب بھی ہوا. آپ کا سینہ مبارک اسے چاک کیا گیا, اور احادیث کی روایت کے مطابق اس میں سے دل نکال کر اسے زمزم سے دھویا گیا. وہ دل ہے جس دل کو اللہ رب العالمین نے اس قرآن جیسے عظیم و پر جلال کلام کے نزول کے لیے تیار کیا ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا اور پھٹ جاتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ ہے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جسے رب کائنات نے قرآن جیسے پر جلال کلام کے نزول کے لیے تیار کیا تھا. آپ کو دو چیزیں پیش کی گئیں, ایک دودھ کا پیالہ اور ایک شراب. آپ نے دودھ کو پسند فرمایا. جبریل نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کو اور آپ کی امت کو فطرت کی تعلیم عطا فرمائی, اگر بالفرض خدا نہ خواستہ بالفرض اور سو مرتبہ بالفرض شراب کو چنا گیا ہوتا تو امت گمراہ ہو جاتی. آپ نے فطرت کو پسند کیا, آپ نے دودھ کو پسند کیا. اور آپ دیکھیے بہرحال دودھ کے ساتھ کتنے مسائل ہیں وہ تو ہم سب کو پتہ ہی ہے, لیکن جس شے کے استعمال کے بعد اضافے کی دعا اللہ کے رسول نے سکھائی وہ کیا ہے؟ وہ دودھ ہے. اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ, اللہ اس میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور مزید عطا فرما. تو بھائی اس نیت سے آدمی دودھ پینے کے میرے رسول نے پیا ہے اور میں اس کے بعد دعا کا بھی اہتمام کر لوں گا, باقی کیسا کیسا نہیں وہ چیک کر لیجیے, وہ بحث الگ ہے. لیکن فطرت کی تعلیم دی, جبریل فرماتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو فطرت کی راہ عطا فرمائے گا. باقی شرابیں پینے والے اپنا نقصان کر رہے ہیں, یہ گناہ کبیرہ ہے, اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شرابی جنت میں داخل نہیں ہوگا, شرابی جنت میں داخل نہیں ہوگا, یہ کبیرہ گناہ ہے. دس قسم کے افراد پر لعنت فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, جن میں شراب کے لیے پھل فراہم کرنے والا, شراب کے لیے رس نچوڑنے والا, بنانے والا, تیار کرنے والا, پیک کرنے والا, ٹرانسپورٹ کرنے والا, پینے والا, پلانے والا, خریدنے والا, بیچنے والا, دس قسم کے افراد پر لعنت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ حفاظت فرمائے. اس شہر کے اندر پانی کی طرح شراب دستیاب ہونا شروع ہو گئی. اللہ رحم فرمائے ہمارے حال پر. خدا را غور کیجئے اور اپنی نسلوں کو اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. بہرحال تو دودھ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پسند فرمایا. کچھ مشاہدات بھی کرائے گئے, سود خوروں کا انجام دکھایا گیا, ان کے پیٹوں کے اندر جو ہے وہ بڑے بڑے سانپ جو پھر رہے ہیں اللہ کے نبی کو دکھایا گیا, یتیموں کا مال ہڑپ کرنے والے ان کے منہ میں آگ جا رہی ہے اور ان کے پخانے کے مقام سے نکل رہی ہے اللہ کے رسول کو دکھایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ لوگوں کے سامنے یعنی جہنمیوں کا مشاہدہ کرایا گیا, فربا تازہ گوشت بھی ہے اور ان کے سامنے گندا بدبو مارتا سڑا ہوا گوشت بھی ہے. یہ لوگ تازہ فربا گوشت کو چھوڑ کر گندا بدبو مارتا سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں. جبریل نے کہا یہ کون ہے؟ یہ آپ کی امت کے زانی ہیں, زانی جنہوں نے نکاح کے پاکیزہ بندن کو چھوڑ کر زنا کے گندے راستے کو اختیار کیا, یہ گندا بدبو مارتا سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہوں گے. غیبت کرنے والوں کو دکھایا جن کے ناخن جو ہے وہ لوہے کے ہوں گے اور وہ اپنے جسموں کو خرچ رہے ہوں گے اس سے. اور بھی مشاہدات اللہ کے نبی علیہ السلام کو کرائے گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آواز سنی اور بعد میں پوچھا زمین پر, اے بلال تو کیا عمل کرتا ہے کہ تیرے چلنے کی آواز, تیرے قدموں کی آواز جنت میں میں نے سنی. عرض کی اللہ کے پیغمبر جب بھی وضو کرتا ہوں دو رکعت فوراً ضرور پڑھتا ہوں, جب بھی وضو کرتا ہوں دو رکعت ضرور پڑھتا ہوں. بھائی با وضو رہنا چاہیے ہر وقت, اللہ مجھے بھی توفیق دے آپ کو بھی توفیق دے. مومن ہر وقت با وضو رہے, اور وہ مومن جو متحرک ہے اسے کیا بتا کس وقت میری نماز کہاں ہونی, اس مسجد میں, اس علاقے میں, ٹریفک کے معاملات, یہ وہ. اس لیے بھی وضو ہر وقت با وضو رہنا چاہیے, اور جب وضو کی کیفیت ہے تو مناسبت فرشتوں سے ہوگی, وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. تو بلال نے فرمایا, عرض کی رضی اللہ تعالی عنہ, جب بھی اللہ کے نبی میں وضو کرتا ہوں دو رکعت ضرور ادا کرتا ہوں. اللہ کے رسول نے حضرت عمر کو بتایا, اے عمر تیرا موتیوں والا محل دیکھ کر آیا ہوں. اور ایک اور مشاہدہ اللہ کے رسول کو کرایا گیا, کچھ لوگوں کی لمبی لمبی زبانیں اور بڑی بڑی قیچیوں سے کاٹی جا رہی, بہت توجہ سے سنیے گا, کچھ لوگوں کی لمبی لمبی زبانیں اور بڑی بڑی قیچیوں سے کاٹی جا رہی. ابن ماجہ کی روایت ہے. آپ نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا آپ کی امت کے واعظ, آپ کی امت کے خطیب, آپ کی امت کے مقرر. آپ کی امت کے اوریٹرز جن کی باتوں سے امت ٹوٹتی تھی, جن کی باتوں سے امت ٹوٹتی تھی, آج ہم نے ٹھیکے لے رکھے جنت جہنم کے فیصلے کچھ لوگوں نے کرنا شروع کر دیے, فتوے دے کر لوگوں کو کافر کرانے کے ٹھیکے کچھ لوگوں نے شروع کر دیے, مسجدوں پر ہم نے ٹیگ لگا دیے یہ فلاں کی یہ فلاں کی یہ فلاں کی, تو اس کے پیچھے جائے گا تیری نماز نہیں ہوگی, تو نے اس کے پیچھے نماز پڑھی تو کافر ہو جائے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے پیغمبر رحمت للعالمین, اللہ کے پیغمبر لوگوں کو مسلمان کرنے کو آئے, کچھ لوگوں نے آج کافر بنانے کی فیکٹریاں کھول دی. استغفر اللہ. وہ لوگ جن کی باتوں سے امت ٹوٹی, افتراق کا شکار ہوئی, ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی, کل اللہ کے رسول کو دکھا دیا گیا, کل ان کی لمبی لمبی زبانیں ہوں گی اور بڑی بڑی قینچیوں سے ان کو کاٹا جا رہا ہوگا. اللہ ہمیں جڑنے اور جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ٹوٹنے سے اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. آخری ایک بات کر کے بعد مکمل. صبح ہوئی, اللہ کے رسول نے بتا تو دیا, لوگ صدیق اکبر کے پاس آئے, صدیق اکبر سے پوچھا, ابو بکر یہ بتاؤ ایسا ہو سکتا ہے کہ رات و رات کوئی یہاں سے مسجد حرام سے بیت المقدس چلا جائے اور سیر کر کے آ جائے پوری آسمانوں کی؟ کہا نہیں ہو سکتا. کیا کہا؟ نہیں ہو سکتا. کہا محمد تو یہ کہہ رہے. کہا بالکل ہو سکتا ہے, یہ ہے ایمان صدیق کا. تب صدیق بنے رضی اللہ تعالی. آج ہماری کھوپڑیوں میں خناس بھر گئے, آج ہماری کھوپڑیوں میں سائنٹیفک ریسرچ کا خناس بڑھ گیا ہے. مجھے بتائیے یہ جو دو فرشتے بیٹھے ہیں کس لیبورٹری میں ٹیسٹ ہو چکا ہے ان کا؟ کون سی لیبورٹری میں ٹیسٹ ہوا؟ کون سے ناسا کے سائنٹسٹ نے آپ کو طے کر کے بتا دیا کہ یہ کرامن کاتمین بیٹھے ہیں؟ آپ کا میرا ایمان تو گیا نا, اگر میں انتظار کروں کہ پہلے ثابت کرو پھر مانوں گا. گیا ایمان آپ کا میرا. ہم تو پتہ نہیں کیا کیا مانے بیٹھے. صدیق کے دل میں کیا بات؟ بھائی محمد کہہ رہے, محمد کہہ رہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ویسے نہیں ہو سکتا, محمد کہہ رہے بالکل صحیح کہہ رہے. یہ ہے ایمان, یہ ہے صدیقیت, بالکل صحیح کہہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور دل میں کیا بات آئی ہوگی؟ تشریح کر رہا ہوں, ان کا قول نہیں ہے. جو اللہ جبرائیل کو روزانہ بھیج رہا ہے, دسیوں بیسیوں مرتبہ بھیج رہا ہے, وہ اللہ محمد کو اوپر بلا لے کیا مشکل ہے اس کے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے لیے کیا مشکل؟ اس اللہ کو مانا ہے صدیق نے, اور صادق اور امین محمد کو مانے صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ہر بات سچی ہے. عقل میں نہیں آئے تو نہ آئے, عقل کافی ہوتی تو پیغمبر کی ضرورت کیا تھی؟ عقل ہی کافی ہوتی تو وہی کی ضرورت کیا تھی؟ عقل کی اوقات ہے, وہ اوقات میں رہے گی. اگر مکمل طور پر کافی ہوتی نہ کتاب تھی نہ رسول کی ضرورت تھی. یہ ہے صدیقیت. محمد کہہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل برحق اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ورضی اللہ تعالیٰ عنہ. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.